السلام عليكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة مال المسلم كحرمة دمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران الإسلام، اللہ پاک نے دو نعمتیں آدمی کو دی بنیادی طور پر، ایک اس کی جان اور ایک اس کا مال. جان اور مال کی دو نعمتیں بہت قیمتی نعمتیں ہیں اور بہت بھاری ہیں، اور یہ دو نعمتیں اپنے ساتھ ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتوں کو شامل ہیں. حق تعالی شانہ ان دونوں کے ذریعے سے بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کو صحیح استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کیا جائے، ان کو خوش کر لیا جائے اس دنیا میں. ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی چیز ہمیں دینا تھا کہ بھئی تم اس سے مجھے خوش کرو، تو آدمی کو جان دی اور آدمی کو مال دیا. اسی وجہ سے جان اور مال دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی رعایت کے ساتھ اور دونوں کے تحفظ کے ساتھ قانون اور ضابطے بنائے ہیں. جان بھی آدمی کے محفوظ رہے، آدمی کے ذمے ہے کہ وہ اپنی جان کی حفاظت کرے، اپنی جان کی طرف سے دفاع کرے، اپنی جان کو نقصان پہنچانے والی چیز سے بچائے اپنے کو. کوئی دوسرا اس کی جان کو نقصان پہنچائے تو وہ اس میں اپنا دفاع کرے، ڈیفینس کرے. ان سب چیزوں کی احکام ہیں. حتیٰ کہ یہ بھی روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی جان بچانے کے لیے مر گیا، کسی نے اس پر حملہ کیا، اس نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی اور اس میں وہ مر گیا، تو شہید ہے. من قتل دون نفسی فہو شہید. اور یہی حال مال کے بچاؤ کا بھی ہے. اگر کوئی آدمی اپنے مال کو بچانے کے لیے مر گیا، اس کو مال بچانے کے لیے کوشش کرنی پڑی اور اس میں اس کی جان چلی گئی، تو بھی وہ شہید ہے. من قتل دون مال ہی فہو شہید. جو آدمی اپنے مال کو بچانے کے لیے مر گیا وہ بھی شہید ہے. مال بچانے کے لیے مر جانے کا کیا مطلب ہے؟ چور آ گئے گھر میں، ایک صورت تو یہ ہے کہ اپنا راستہ چھوڑ کے نکل گئے، میں لے لو جو تمہیں لینا ہے. اور ایک یہ ہے کہ اس نے تدبیر کی کہ میں ان کو آخر دبوچوں، ان کو بھگاؤں، ان کی کوشش کروں، اور اندازہ یہ نہیں تھا کہ جان چلی جائے گی، کیونکہ اگر جان چلی جانے کا ذہن غالب ہو تو کوئی بھی آدمی یہ ڈیسیشن نہیں لیتا. مگر اس تدبیر میں سامنے والے نے حملہ کر دیا اور اس میں اس کی جان چلی گئی، تو یہ نہیں ہوگا کہ اس کی جان ہدر ہو گئی، ضائع ہو گئی، نہیں، بلکہ اس پر شہادت کا ثواب ملے گا. یہ دو بڑی نعمتیں ہیں. اسی وجہ سے مالیات والا جو حصہ ہے وہ بھی دین سے متعلق ہے، اور دین کا اہم ترین حصہ ہے. ہمارے جو مال کی لائن ہے، مال کمانا، مال خرچ کرنا، مال سے کاروبار کرنا، مال سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا، خریدنے کی بھی بیچنے کی بھی، یہ مال ہی ہے. بیچ میں جو سب کے اطراف میں گردش کرتا ہے. قرآن کریم میں مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی کا پلر بتایا ہے. یہ قوام ہے، یہ پلر ہے، اسی پہ انسانوں کی زندگی قائم ہوتی. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. اگر کسی آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے چھوٹے ہیں یا بچہ بڑا ہے لیکن بے وقوف ہے، معتوہ جس کو کہتے ہیں، سوجھ بوجھ نہیں ہے اس کو کہ بھائی یہ پیسہ ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کو کاروبار میں لگانا چاہیے، اس ٹائپ کا نہیں ہے، بے وقوف ہے، تو اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ ہے کہ تم اگر یہ محسوس کرو کہ پیسے کا مالک بے وقوف بن رہا ہے تو اس کے حوالے مت کرو جب تک کہ اس میں سمجھداری نہ آ جائے. جو اس کا ولی ہے وہ اپنے پاس ہولڈ کرے گا اس کو، تو اس کے اب ضابطے ہیں کہ کب تک روکنا پڑے گا. بعض فقہا کہتے ہیں 25 سال تک روکو کہ 25 سال کا ہو جائے، بعض اس سے کم زیادہ الگ الگ ہیں. بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو دیا ہی نہیں جاتا، اس کا ولی ہی اس کو خرچ کرتا ہے. تو اس آیت کے ضمن میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ تم اپنا مال بے وقوفوں کے حوالے مت کرو، وہ مال جس کو اللہ نے تمہارے کھڑے ہونے کی چیز بنایا ہے، جس پر آدمی کھڑا ہوتا ہے، جعل اللہ لکم قیاما. تو یہ مال جو ہے چونکہ کھڑے ہونے انسان کی زندگی کے لیے قائم رہنے کی چیز ہے، تو پورے شعبوں پر اس کا اثر ہے. اب جتنے بازار ہیں، یہ جتنے کاروبار ہیں، جتنی کمپنیاں ہیں، جتنی فیکٹریاں ہیں، جتنے جابز ہیں، یہ سارے کے سارے اسی اس میں ہیں سب. اسی وجہ سے شریعت مطہرہ نے اس میں بہت بنیادی اصول ہمیں دیے ہیں. مسائل میں ہوتی ہے بڑی باریکی، اسی لیے عام طور پر تقریروں میں ان کو سنایا نہیں جاتا، چونکہ مسئلہ پورا سننا، اس کے آگے پیچھے کو سمجھنا اندازہ نہیں ہوتا. لیکن اس سلسلے میں میرے ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ جو احادیث مبارکہ مالیات کے بارے میں ہیں، جن سے جو مسائل پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، جو عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں کس کس مسئلے پر کیا اثر پڑ رہا ہے، اور اس سے ہٹ کر یہ ہے کہ آپس کے چھوٹے چھوٹے باتوں میں اگر وہ چیز یاد رہے تو کام آتی ہے. معمولی یعنی سمپل چیزوں کے اندر آدمی کا ذہن کام کرتا ہے کہ ہاں بھائی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کو ملحوظ رہنا چاہیے. اب اس کا اثر کہاں کہاں پڑ رہا ہے، وہ ایک دوسری چیز ہوتی ہے جس کو علماء کرام جانتے ہیں. تو اس طرح کی کچھ حدیثیں کوشش کروں گا کہ آپ حضرت کے سامنے جو عرض کروں. ظاہر ہے کہ وہ کسی ایک نشست میں تو آنے سے رہیں، بے شمار ہدایات ہیں اسلام کی، لیکن یہ ہے کہ چند ضروری اور اہم ارشادات کے سلسلے میں توجہ کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے اسلام یہ چاہتا ہے کہ آدمی کا مال دوسرے آدمی کے پاس محترم رہے، اور وہ اس کے مال کو نقصان نہ پہنچائے، خطرے میں نہ ڈالے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث جو میں نے ابھی سنائی ہے اسی مضمون کو ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے مال کی حرمت، مسلمان کے مال کا احترام، کا حرمت دمی ہی ایسی ہے جیسے اس کی جان کا احترام ہے. جیسے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی جان لینا جائز نہیں، اس کا مرڈر کرنا جائز نہیں، اس کو قتل کرنا جائز نہیں. سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے. حدیث شریف ہے یہ بھی، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، اس کو کفر قرار دیا گیا. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما. اتنی سخت وعید ہے کہ جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دے گا تو اس کی جزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اللہ پاک کا اس پر غصہ بھی ہوگا، اور اللہ کی اس پر لعنت بھی ہوگی، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی کہ بھئی آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ قتل مومن سے آدمی جہنم میں ہمیشہ رہے گا، جہنم میں ہمیشہ کافر رہتا ہے، مومن تو نہیں رہتا، تو کیا مسلمان کو قتل کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان استحل، اگر وہ حلال سمجھ کے کرتا ہے تب تو قرآن کا انکار ہو جائے گا، اس لیے کفر ہو جائے گا، اور اگر وہ حلال سمجھ کے نہیں کرتا ہے تو پھر اس سے دہر طویل مراد ہوا کرتا ہے، یعنی عام دوسری سزاؤں کے مقابلے میں اس کی سزا بہت لمبی ہے، جس کو ابدن سے تعبیر کر دیا گیا ہے. اور قرآن شریف کے محاورات جو ہیں وہ عربی پر نازل ہوئے، تو ان کو یہ بات معلوم ہے کہ ابدن کا جو لفظ ہے اپنے اردو ترجمے میں ہمیشہ کا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت لمبے ٹائم کے لیے بھی بولا جاتا ہے. غرض یہ ہے کہ غصہ بھی ہے اللہ پاک کا، لعنت بھی ہے، اور اتنی سخت سزا ہے، تو قتل مومن کو اتنا بڑا جرم قرار دیا گیا. تو حضور نے فرمایا کہ حرمت مال المسلم، مسلمان کے مال کا احترام، کا حرمت دمی ہی ایسی ہے جیسے اس کی جان کا احترام ہے. جیسے جان محترم ہے ایسے مال بھی محترم ہے. اسے کسی مسلمان کو کسی سے بھی معاملہ کرتے ہوئے یہ دو باتوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے کہ اپنا مال بھی ضائع نہ ہو، اور یہ بھی ہے کہ دوسرے کا مال بھی ناحق استعمال میں نہ آ جائے، دوسرے کے مال پہ ناحق قبضہ نہ ہو جائے. ایک بالشت زمین اگر کسی نے دوسرے کی لے لی تو ساتویں زمین تک کل قیامت میں اس آدمی کو دھسا دیا جائے گا. ایک بالش زمین اگر کسی مسلمان کی ناحق لے لی گئی ساتویں زمین تک. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عشرے مبشرہ میں سے، بڑے صحابہ میں سے، ایک عورت نے ان پر یہ دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے میرے اپنا مکان بناتے ہوئے میری زمین کو شامل کر لیا. اس نے جو اس وقت کے قاضی تھے ان کے پاس میں قصہ چلا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غالباً قصہ تھا. ان کو انہوں نے بلایا، پوچھا کہ بھائی یہ عورت تو یہ کہہ رہی ہے، تو انہوں نے ایک عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ آخذ ارضہ بعد الذی سمعتہ من رسول اللہ، میں اس کی زمین لے لوں گا اس ارشاد کے بعد جو میں نے حضور سے سن لیا ہے. فرمایا تم نے سنا ہے؟ فرمایا ہاں. کہا کیا سنا ہے؟ فرمایا میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کی ایک بالشت زمین بھی لے لے گا تو ساتوں زمین اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیے جائیں گے کل قیامت. اس کے بعد میں لے لوں گا اس کی زمین. حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کے بعد میں کوئی بینہ تو اس سے نہیں پوچھوں گا، جاؤ چلے جاؤ. چھوڑ دیا، رفا دفع کر دیا معاملے کو. مگر حضرت سعید پر اس نے اور بھی الزامات لگا دیے تھے عورت نے. مطلب یہ کہ یہی ہے کہ وقت پہ نہیں آتے، فیصلہ صحیح نہیں کرتے، اور جناب والا یہ اپنا زمین بھی رکھاوے، اس قسم کی بات. تو حضرت سعید کو بڑا غصہ آیا تھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہیں تو آپ اس کو اندھی بنا دیجیے، اور اس کے گھر کو اس کی قبر بنا دیجیے. یہ دو باتیں کہی. دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ چند دنوں میں ہم نے دیکھا کہ وہ اندھی ہو گئی تھی اور دیواروں سے ہاتھ مار مار کے چلتی تھی، اور ایک دن ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر کے گڑے میں گر پڑی اور اسی میں مر گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے بارے میں یہ فرمایا، اب اندازہ لگائیے، کسی کا مال بغیر اس کی اجازت کے استعمال میں آ جائے یہ صحیح نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اور صحابہ کی ایک جماعت آپ کے ساتھ تھی، آپ کا ایک گزر ہوا، ایک خاتون نے آپ کو ٹھہرا لیا کہ حضرت تھوڑا سا کھانا ونا تناول فرما لیجیے جو میرے پاس ہے. وہاں آپ ٹھہر گئے، انہوں نے کھانا پکایا، بکری ذبح کی، کھانا پکایا، آپ کی خدمت میں پیش کیا. سرکار کی بھی شان بڑی عجیب تھی اور سرکار کے احساسات بڑے عجیب تھے، اس کا عام انسان اس کا تاثر تحمل نہیں کر سکتا، اس کے ان کے ادراکات ہی دوسرے تھے. آپ نے جیسے لقمہ زبان پہ رکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ گوشت بغیر اجازت کے حاصل کیا ہوا ہے. آپ نے فرمایا یہ گوشت بغیر اجازت کے حاصل کیا ہوا ہے، یعنی یہ کہ ہم کھٹا میٹھا پہچان لیتے ہیں، نمک تیز ہے، مرچی تیز ہے، یہ پہچان لیتے ہیں، گرم ہے، سرد ہے، ہماری زبان اس کو پہچانتی ہے. سرکار دو عالم آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اس کو تو جانتی تھی، وہ اس کو بھی پہچانتی تھی کہ معزون گوشت اجازت والا کون سا ہے، غیر اجازت والا کون سا ہے. آپ کی زبان مبارک اس کو بھی پہچانتی تھی کہ مسموم کون سا ہے، غیر مسموم کون سا ہے، کس میں زہر دیا گیا، کس میں نہیں دیا گیا. آپ نے فوراً لقمہ منہ میں رکھا، بتایا نا کہ اس میں زہر ملایا گیا، جبکہ دوسروں نے نہیں محسوس کیا چونکہ اس کو اتنی ہوشیاری سے ملایا گیا تھا کہ محسوس نہیں ہوا تھا. تو آپ نے ان کو بلایا کہ یہ بکری تو یہ بکری کے گوشت میں تو یہ ٹیسٹ ہے کہ اس کی اجازت نہیں لی گئی، یہ بتا رہا ہے کہ اجازت نہیں لی گئی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ یہ ہے کہ میں نے بھیجا تھا بکری منگانے کے لیے لیکن وہ تھے نہیں صاحب، جن کے پاس میں نے منگا وہ تھے نہیں گھر پہ. تو میں نے کہا بعد میں منع تھوڑی کریں گے، تو میں ہی لے آئی ان کی بکری کے، میں بعد میں ان کو راضی کر لوں گی اور پیسے دے دوں گی. اور جب انہیں پتا چلے گا کہ میں نے آپ کے لیے ذبح کیا تو تھوڑی وہ انکار کریں گے. کہنے لگے نہیں، یہ سب باتیں بات کی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے طریقہ، آپ نے نہیں استعمال فرمایا اس کو، آپ نے تناول نہیں فرمایا اس میں سے، آپ نے چھوڑ دیا اس کو. تو کسی مسلمان کا مال بغیر اس کی اجازت کے اس کے تصرف میں نہیں آ سکتا، اور کسی مسلمان کے مال کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا، اور کسی مسلمان کے مال کو روکا نہیں جا سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی سے کام لے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کا مال اس کو واپس کرے، اس کی اجرت جس کا وہ اب حقدار ہو چکا ہے، اس کی اجرت جس کا وہ حقدار ہو چکا ہے اس کو وہ واپس کر دے. بے شمار ایسی روایتیں ہیں، انشاءاللہ میں تھوڑا کوشش کروں گا کہ تھوڑے تھوڑے ہم ہمارے مذاکرے میں آتے رہے. معلوم تو ہیں بہت سی باتیں، لیکن مذاکرے سے آدمی میں ایک دائیا آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی ذرا احتیاط کر لیا جائے. مالی معاملات کے اندر یہ تو ہیں وہ جو عام کامنلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ محترم ہونے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، دوسرے کا مال ہونے کی وجہ سے اس میں تصرف نہیں کرنا. اور بعض قاعدے قانون ایسے ہیں کہ انسانوں کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں کس کا نقصان ہے، کس کا نقصان نہیں ہے. یا یہ کہ ایک رسک ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے یقیناً، لیکن آدمی اس کو گوارا کر لیتا ہے قسمت آزمائی کے طور پر. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ تم ایسا رسک نہیں لے سکتے، کیونکہ عام طور پر ایسی قسمت آزمائیوں والی چکروں میں کیا ہوتا ہے کہ مالدار غریبوں کا استحصال کرتے ہیں اور یقیناً نقصان میں آتا ہے، اور پوری سوسائٹی پر اس کا اثر پڑتا ہے. یہ نہیں کہ پرسنل ایک واقعہ ہوتا ہے، نہیں، اس کا اثر پورے ورلڈ پر ہوتا ہے، پوری دنیا پر پڑتا ہے، پورے موسموں پر پڑتا ہے، پورے بھاگوں پر پڑتا ہے. بھائی آج پوری دنیا کے اندر نرخ کنٹرول میں ہے، بھاؤ جو ہے نا چیزوں کے پوری دنیا کے کنٹرول میں ہے. آپ کو پتا ہے کہ کیوں کنٹرول میں ہے؟ اگر یہ کنٹرول ہٹا دیا جائے تو دنیا میں کتنی ارزانی ہو جائے گی، مہنگائی کتنی کم ہو جائے گی، لیبر جو ہے نا کتنا اکویل ہو جائے گا. آپ کو کچھ آئیڈیا ہے؟ آئیڈیا نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ اسلامی نظام کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ بات نہیں پیدا ہونے دیتی جو آج پیدا ہوئی. اثرات ہیں وہ، مجموعی اثرات ہیں وہ، یہ اسی چیز کی اثرات ہے، اس نظام مغربی کے اثرات ہیں یہ، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اوپر آدمی نرخوں کے اوپر بھی کنٹرول کر لیتا ہے، وہاں کی کرنسی کے اوپر بھی کنٹرول کر لیتا ہے، لیبر کی مزدوری پر بھی کنٹرول کر لیتا ہے، ایک سلسلہ ہے لمبا چوڑا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مقالوں میں یہ مضمون بہت تفصیل سے لکھا ہوا ہے، اگر کوئی آدمی کو دلچسپی ہو تو پڑھے، اور مجھے کبھی یاد آیا اور موقع ملا تو میں بھی سنایا کروں گا آپ لوگوں کو، چونکہ یہ قیمتی وقت ہے آپ لوگوں کا، آپ کے سامنے علم کی باتیں آنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو اصول مرتب فرمایا، بیان فرمائے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ معاملات دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک معاملہ ہوتا ہے احسان والا، مسلمانوں کو مال کے استعمال میں ہمیشہ آخرت سامنے رکھائی گئی کہ تم آخرت کو سامنے رکھ کر معاملہ کرو، یہ خالص دنیاوی معاملہ نہیں ہے، یہ خالص دنیاوی معاملہ نہیں ہے، آخرت کا بھی اس سے تعلق پورا پورا ہے. تو اس لیے مسلم و غیر مسلم کے مال کی ڈیلنگ میں ایک بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ تم کو آخرت کو سامنے رکھنا ہے، اس کا اثر آخرت میں بھی پڑے گا. التاجر الصدق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی آدمی کاروبار کر رہا ہو اور سچ بول رہا ہو اور امانت داری سے کر رہا ہو، تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ حشر فرمائیں گے، اس گروپ میں اس کو شامل رکھیں گے. اب اندازہ لگائیے، تجارت خود ایک ولایت ہے اور تجارت خود ایک اللہ پاک کی رضا کا ذریعہ ہے، تو اس لیے اس کے اعمال کا اثر آخرت میں بھی پڑتا ہے. تو معاملات دو قسم کے رکھے ہیں، ایک معاملات وہ ہیں جن کو تبرو کہا جاتا ہے، عقود تبرعیہ، احسان والے معاملات، اور ایک معاملات وہ ہوتے ہیں جس میں آپ کو معاوضے کا حق ہوتا ہے، عقود معاوضہ کہتے ہیں، معاوضے والے معاملات. عقود تبرع میں سے قرضہ ہے. قرض ایسا ہے کہ ایک ضرورت مند آدمی لیا کرتا ہے، چاہے کاروبار کے لیے لے، جو کھانے کو تو اس کو ضرورت نہیں ہے لیکن کاروبار کے لیے ضرورت ہے، یا کھانے پینے ہی کے لیے ضرورت ہے غریب آدمی کو، شادی بیاہ کے لیے ضرورت ہے، بیمار ہو گئے علاج معالجے کے لیے ضرورت ہے. شریعت کہتی ہے کہ اگر یہ معاملہ تم کسی سے کرو گے تو اس کا بدلہ نہیں لینا ہے، یہ قبر احسان ہے، احسان کا بدلہ نہیں ہوا کرتا. احسان کا بدلہ اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ جتا دیں کسی کو کہ میں نے یہ کیا تیرے ساتھ، کیونکہ ایسا کرتے ہی پورا ثواب ختم ہو جاتا ہے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، اپنا صدقہ باطل مت کرو جتا کر، حدیث شریف قرآن پاک کی آیت ہے، جتاؤ گے قصہ ختم، جو کچھ کیا تھا وہ پورا کلیئر. یہاں سے کسی پر احسان کرنے کے بعد اس سے سلام کی توقع نہیں کر سکتے آپ کہ یہ مجھے سلام کرے. امام غزالی نے فرمایا کہ یہ معاوضہ لینا ہے اس کے اوپر. کسی پر قرضہ لینے کے بعد، کسی کو قرضہ دینے کے بعد میں اس سے ہدیہ نہیں لے سکتے، اگر پہلے سے ہدیہ لینے کی عادت نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہدیہ لین دین نہیں ہے اس کے ساتھ میں. یہ عقود تبرع کہلاتے ہیں کہ ایک معاملہ شریعت نے رکھا کہ یہ تم کو صرف آخرت کے ثواب کے لیے ہے. قرضہ جو ہوتا ہے یہ قرضہ ہمیشہ حسن ہوتا ہے اسلام میں، یہ آخرت کے ثواب کے لیے ہوتا ہے، اور سب نیکیوں کا سب ثواب جو ہے وہ 10 گنا سے شروع ہوتا ہے نا. ایک نیکی بعشری امثالہا، الحسنۃ بعشری امثالہا الا الدین. نیکی جو ہے 1 کروڑ، آپ 10 گنا ثواب ملتا ہے سوائے قرض کے، کہ وہ اسٹارٹ ہوتا ہے 18 سے، وہ شروع ہوتا ہے ایک قرضہ 1 روپیہ 18 کے برابر، $1 $18 کے برابر ثواب جو ملے گا اس کا. اور جتنے دن مقروض کے پاس میں پیسہ ہوگا اتنے دن اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو یہ اسلام نے یہ مزاج دیا ہے کہ اگر مسلمانوں کی آپس میں ضرورت کی وجہ سے قرض کا نظام لینا دینا پڑ گیا تو اس میں یہ عقود تبرع میں سے، احسانات میں سے. اسی لیے ایک حدیث شریف ہے جس میں فرمایا گا کہ کل قرض جر نفعا فهو حرام، ہر وہ قرضہ جو نفع کو کھینچے وہ حرام ہوتا ہے، وہ نفع جو ہے نا وہ حرام ہوتا ہے. تو اب یہ اپنے عام معاملات کے اندر یاد رکھنے کے لیے بات بول رہا ہوں، اور اگر آپ کا دھیان کام کرا تو میں بتاؤں گا کہ یہی وہ بیسک اصول ہے جس کی وجہ سے جو معاملات بینک کے، فیکٹریوں کے، کمپنیوں کے ہوتے ہیں اس میں علماء کرام کہتے ہیں یہ غلط ہو گیا، اس میں سود لازم آ گیا، وہ غلط ہو گیا، اس میں سود لازم ہو گیا. اس کی صحیح صورت یہ ہے، اس کی تدبیر یہ ہے، کیونکہ اگر خرید و فروخت کی جائے اور اس پر پیسہ لیا جائے اس کی اجازت ہے، اگر قرضہ دے کے پیسہ لیا جائے شریعت منع کرتی ہے کہ نہیں نہیں لے سکتے، یہ تبرع ہے، اس کے معاوضہ وغیرہ نہیں ہوا کرتا. اس کل قرض جرا نفعا فهو حرام، ہر وہ معاملہ جو نفع کو کھینچے، ہر وہ قرضہ جو نفع کو کھینچے گا وہ حرام ہو جائے گا. اس لیے جب قرض کا سسٹم ہوا تو آپ کو چینج کر کے اس کو کیا کرنا پڑے گا، خرید و فروخت کے سسٹم میں اس کو چینج کرنا پڑے گا حیلہ شرعی کے طور پر. حیلہ شرعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آلریڈی پھنس گئے آدمی، نکالو بھائی اس کو، ڈیزائن نہیں ہوتا وہ, مطلب یہ کہ اسلامیکلی ڈیزائن نہیں ہوتا کہ یہ کاروبار تم اس طرح کرو. اب جیسے آج کل بینکوں کے مسئلوں میں مسلمانوں کو مسئلے بتایا جا رہے ہیں کہ بھائی ایسا کر لو جائز ہے, ایسا کر لو جائز ہے, وہ اسلامک ڈیزائن کیا ہوا نہیں ہوتا وہ, کیونکہ وہ تو سسٹم ویسا نہیں ہے نا. ایک دوسرے سسٹم میں آدمی انوالو ہے, اب اس کو شرعی طریقے پر نکالو بھائی اس پنجے میں سے, کم از کم گناہ سے تو بچاؤ اس کو, اس کو صحیح شکل تو اس کی اختیار کرو, یہ وجہ ہوتی ہے. خیر ان شاء اللہ اللہ نے چاہا تو اس طرح کی حدیثیں آپ کے سامنے میں لانے کی کوشش کروں گا تاکہ ہمارے معاملات اور ڈیلنگ وغیرہ کے سلسلے میں ہمارے کو یعنی ایک آدمی کے سامنے ایک اصول ہو کہ بھائی اسلام اپنے مسلمان اپنے معاملات میں اس طرح ہوتا ہے. ایک دو منٹ اور آپ سے ملوں گا. ماشاءاللہ ایک جماعت آئی ہوئی ہے اور خواتین کی جماعت ہے, اس میں خواتین ہیں, وہ اپنے محرموں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. خواتین جو ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہیں, جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی وہ زیادہ ہی ہوتے چلے جائیں گے. حضور نے فرمایا کہ قیامت کے قریب عورتوں کی تعداد اتنی بڑھ جائے گی کہ قیم واحد کے لیے 50, ایک ذمہ دار مرد کے لیے 50 عورتیں اس کے حساب میں آئیں گی کہ اس کو نگرانی کرنی پڑے گی, ان کو سنبھالنا پڑے گا. یہ سلسلہ بڑھتا ہی رہا. علماء اس بات پر ہمیشہ سے غور کرتے رہے اور ساری امت کی ذمہ داری ہے کہ اگر پوری دنیا کے مسلمان دیندار ہو گئے اور عورتیں نہیں ہوئی تو پھر بھی میجارٹی بے دینوں کی ہوگی. پوری دنیا کے مسلمان مرد جو ہے وہ دیندار ہو گئے اور عورتیں نہیں ہوئی تو میجارٹی کیا ہوگی, پھر بھی بے دین ہوگی. اب اندازہ لگائے. اور ویسے پھر اس کا ہر عورت, اس کا ایک شوہر ہے, اس کا شوہر ہوتا ہے, اس کے بھائی ہوتے ہیں, اس کے بیٹے ہوتے ہیں, اس کا باپ ہوتا ہے, ان سب سے وہ ریلیٹڈ ہوتی. اس سلسلے میں ایک جماعت آئی ہوئی ہے اور اس کے مختلف پروگرام ہوں گے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ خود بھی اس جماعت کے ساتھ مسجد میں, مسجد نور میں ہیں فی الحال, شاید کل یہاں آ جائے گی وہ, اس کے ساتھ اپنا وقت گزاریں اور اپنی اور ان کا پتہ اٹھا کے کہ ان کے پروگرام کہاں پر ہیں, کیونکہ باہر سے جب خواتین آتی ہیں تو اس کا کافی اثر ہوتا ہے اور فائدہ اٹھاتی ہیں دوسری عورتیں, اور عورت عورت سے جتنا متاثر ہو سکتی ہے وہ دوسروں سے نہیں ہوتی, وہ آپس میں اپنا کنویز کرنے کا ایک اچھا طریقہ رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ سے درخواست ہے کہ پتہ اٹھا کے کہ کس گھر میں اجتماعات وغیرہ ہیں, آپ ذرا سا اپنے خواتین کو بھیجیں تاکہ اللہ رسول کی بات ان کے کانوں میں پڑے اور آخرت کی فکر بھی پیدا ہو, دینداری کا رجحان بڑھے. سنتیں پڑھ لیجیے.